دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں ستر کی حدود کیا ہے، کیا کوئی مرد بغیر قمیض اور بنیان کے صرف دھوتی میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ قمیض کب سے ہوئی؟ یہاں سواد ہے، سواد تو نہیں ہے، قمیض ہے، قمیض تو نہیں ہے. نماز میں ستر کی حدود مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کے ناف تک، ناف کھلی ہوئی نظر آئے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے چھپانے کا حکم دیا گیا. اور گھٹنے میں جو نچلی ہڈی ہے، جو بڑی واضح طور پہ ابھری ہوئی نظر آتی ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے، پنڈلی کا آخری حصہ اور جہاں سے وہ ہڈی شروع ہو رہی ہے، اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے. یہ ستر کی حدود ہیں نماز میں حنفیہ کے نزدیک، اور مالکیوں کے نزدیک یہ نہیں ہے. وہ صرف جو اعضاء ہیں ان کا چھپانا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ تھائز رانوں کو ستر میں داخل نہیں مانتے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوئی آدمی بغیر قمیص اور بنیان کے صرف دھوتی میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو ہے تو یہ بھی جائز، نماز بھی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دوسری چادر موجود ہونے کے باوجود ایک چادر میں نماز پڑھی، تو جو لوگ ان کے پاس تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے دھوتی میں ہی گویا نماز پڑھ لی، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تم جیسوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے، یعنی جو تعمق اور دین میں جو بہت زیادہ لوگوں کو کسنا اور لوگوں کو کسی بات کی اجازت نہ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے غالباً جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول کل صوبین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں؟ مطلب یہ کہ تم جو اتنا اہتمام کرنے لگے ہو کہ دونوں چادریں ہر ایک کے لیے ضروری ہیں، اس پیمانے کو گراؤ. اگر کوئی آدمی ایک چادر میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کہو نماز ہو گئی، یہ فتوی نہ دو کہ نماز ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک حال تھا کہ ایک چادر باندھ کے لوگ بالکل پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ بے ستر نہ ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ ان کا جسم نظر آنے لگے. تو ستر تو یہ، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں نماز کے لوگوں کو سہولتیں جو آسانیاں دی ہیں، محدثین نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن یہ سب یہ جواز ہے، جواز ہے. اور نماز ہمیشہ اس سے بہتر طریقے پر پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو سنوارو اور مسجد میں جاؤ. اسی لیے صحابہ رضی اللہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ تھا اور جو لوگ اونٹوں کو چراتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ آئے اور سردی کا موسم تھا اور انہوں نے پہنے ہوا تھا اون کا لباس، کھال کا لباس. تو جب وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تو اس سے قدرتی بات ہے کہ وہ فضا متغیر ہوئی، جو چیز پہنی ہوئی تھی اس کی بو سے، ناگوار بو سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں ہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کی نماز کے لیے لوگ اپنے کپڑے الگ رکھا کریں؟ ایک جگہ فرمایا کہ کیا کسی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے الگ کپڑے رکھے؟ اور یہ بھی کہ جب نماز کے لیے آئے تو خوشبو لگائے. ہمارے ہاں لوگوں نے بالکل اس کو چھوڑ دیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بیت المال میں مد قائم کی اور فرمایا جتنی بھی مساجد ہیں پورے میرے دور عالم اسلام میں ہر ایک کو کہو کہ جمعے کے دن اور عید کے دن اپنی مساجد میں عیدگاہوں میں وہ خوشبو کا اظہار کرے. تو لہٰذا ہر مسجد میں سرکاری طور پر لکڑی تیل ایسی چیزیں بھیجی جاتی تھیں عطر جس سے خوشبو ہو, کیونکہ مسلمانوں کی ہر مجلس, مسلمانوں کا ہر اجتماع جہاں بھی وہ اکٹھے ہیں اس کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے کہ لوگ خوشبو لگا کر جائیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. تو اللہ نے کہا خذو زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز میں باقاعدہ اپنی تیاری کر. تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے میں دو عیب نہ, ایک عیب تو یہ نہ ہو کہ کپڑا پھٹا ہوا ہو, اور ایک عیب یہ نہ ہو کہ کپڑا گندا میلا ہو. دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے, خوشبو لگائے اس کی اپنی مرضی ہے, پھر تو وہ جتنا بھی کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ زینت, اور زینت کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جو آپ اپنی خوشنمائی میں اضافے کے لیے کرتے ہیں, مثلا کنگھی کرنا, مثلا اچھے کپڑے پہننا, اللہ کے حضور میں حاضری ہے. بڑی اچھی مثال فقہا نے دی ہے, انہوں نے کہا ہر وہ لباس جسے پہن کے آدمی اپنے سسرال میں نہ جا سکے اسے اللہ کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے. سیدھی سی بات. تو اس لیے بغیر قمیض اور بنیان کے نماز تو ہو جائے گی, اس میں تو شبہ نہیں, لیکن یہ اس وقار اور اس طریقے کے خلاف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمایا. اللہم انی اسألک الصحة, اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری صحت برقرار رہے, والعفہ اور میری پاکیزگی برقرار رہے, والامانہ اور امانت برقرار رہے, وحسن الخلق اور حسن خلق کی, والرضا بالقدر اور تقدیر پر راضی رہنے. یہ ایک دعا ہے, اور خیال آتا ہے کہ ہمارے استاد تھے محمد رشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کی تخریج کی ہے, الحزب العظم جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہ چھپی تھی ایک مرتبہ حضرت کی تخریج سے, کہ دعا کہاں آئی ہے. تو انسان درخواست کر رہا ہے صحت کی اور عفت کی, پاکیزگی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عفو تعفو نساء, تم خود پاک رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک رہیں. مطلب جب تم کوئی غلط سمت اپناؤ گے تو اس کا اثر تمہاری خواتین پر پڑے گا, اور وہ بھی بے حیائی میں کوئی بات محسوس نہیں کریں گے. اس لیے یہ جو آیا نا قرآن میں کہ الخبیثات الخبیثین, فحاشی پسند مرد ایسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں, طیبات للطیبین, اور جو پاک ہوتے ہیں خود وہ اپنی خواتین کے لیے بھی پاک رہنے ہی کو پسند کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی تھی کہ تم جو تہمتیں لگاتے پھر رہے ہو تو ہم تمہیں قاعدہ اصول بتاتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کو پسند کرتے ہیں, جو ناپاک ہے وہ ناپاک کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ یہ پاک ہیں یا ناپاک. عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو بعد میں ذکر کریں گے نا, پہلے ادھر دیکھ. وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لیے نازل ہوئی. صاحب الربانی وغیرہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ پاکیزگی, وہ خود پاک رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتیں بھی پاک رہیں گی. اس کے بعد جو امانت کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے, پوچھا ہے, یہ امانت صفت ہے, ایبلٹی, بس بہت سمپل بات. جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو صحیح استعمال کر. ایک آدمی میں صلاحیت ہے اور وہ آدمی نظر اس کی تیز ہے اور وہ کئی گز فاصلے پہ دیکھ سکتا ہے, اس صلاحیت کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں. یہ امانت ہے جو اللہ نے اسے دی تھی کہ یہ میری چیز ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ واپس لے آنا. اللہ تعالیٰ نے اسے غضب کا دماغ دیا تھا، ذہانت دی تھی. اس ذہانت کے ذریعے لوگوں کے پیسے کو برباد کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا مذاق اڑانا، یا اس ذہانت کی وجہ سے لوگوں کو احمق سمجھنا کہ نہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ امانت تھی، یہ اسے ضائع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دی ہے، اس طاقت کو قائم رکھے، اس طاقت کو ضائع نہ کرے، وگرنہ عمر کا ایسا حصہ آ جاتا ہے جب ان قوتوں کے لیے انسان ترستا ہے. تو یہ سمجھایا ہے کہ جو امانتیں ہم نے تمہیں دی، جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، ابیلٹیز ہیں، ان کو اتنا ہی اسی طرح استعمال کرو جیسے میں نے اجازت دی ہے. ایسے نہ ہو کہ تم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جاؤ. اولاد دی ہے اللہ نے، یہ امانت ہے، اس لیے کہ اگر وہ غلط تمہارے پیسے کی وجہ سے، تمہارے عدم دلچسپی کی وجہ سے ہو گئے تو اللہ تم سے پوچھے گا. اسی لیے دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے غافل نہ رہے کہ اسے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی شادی کرنی، اور اگر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس میں اللہ کے ہاں تمہاری تو پوچھ اس کی تو ہوگی سو ہوگی، مگر تمہاری بھی پہلے پوچھ ہوگی کہ تم نے یہ کیا کیا. اور اسی طرح ایک اور چیز میں بھی ہے، اللہ نے الغرض جتنی امانتیں دی ہیں ان امانتوں کا خیال کرنا کہ یہ امانت. اسی لیے بہت سے مشائخ ایسے گزرے جن کے سلسلے تک ختم ہو گئے، انہوں نے کسی کو بیعت ہی نہیں کیا. ان کا بھیا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، تمہارے لیے کون دعا مانگتا رہے گا، تمہارے لیے کون تمہاری تربیت کرتا رہے گا، تو یہ تعلق بس کہیں اور قائم کرو، ہم نہیں کر سکتے. اور لوگ ہزاروں میں بیعت کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تربیت کیا کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کون کہاں پہ ہے، دعا کیا کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے لوگ ایسے بھی. کھانا اور اذان سننے کے درمیان سلام کا جواب دینا چاہیے. اذان میں تو اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو، وہ تو تفصیل سے کئی مرتبہ بیان ہو گیا. کھانے کا یہ ہے کہ کئی مرتبہ پہلی دن ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد دوست آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، یہ بھی اوپر سے آ گیا، اس لیے کہا بڑے عرصے، اس وقت سلام کرنا درست. اس کے علاوہ کن مواقع پر یہ عمل نہیں ہوتا؟ اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے کون کس پہ عمل نہیں کرتا، ہمیں نہیں معلوم. شرع میں ورزش کی ترغیب دی گئی ہے، اور رقص بھی ایک قسم کی ورزش ہے، تو وہ کیوں منع ہے؟ بالکل صحیح فرمایا، رقص پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے بھیا، ضرور ہونا چاہیے. اسی طرح حنفیہ نے جو لکھا ہے شراب کے متعلق، اس میں اس حد تک پی لینا کہ جس سے نشہ پیدا نہ ہو وہ بھی شروع کر لینی چاہیے. اسی طرح مرد و عورت کا تصور جنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تقدس بھی پائمال ہو اور یہ بھی ہو. ایسے ہی چرس بھنگ ہے، وہ پاک ہے نا، بھنگ تو بالکل ہی پاک ہے، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو نماز بھی ہو جاتی ہے. تو جتنے پہاڑی علاقے اور چرس کے بھنگ کے مراکز ہیں، وہاں کے سارے بزرگان دین کا انتقال اسی موسم میں ہوا جب یہ اگتی ہے. تو بھنگ وہاں سے لے لے، رقص وہاں کر لے، لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد اسلام سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دین اختیار کرے جس میں یہ ساری چیزیں، اللہ تو منع ہی کرتا ہے نا اسلام، کیا ضرورت کیا ہے آخر مسلمان رہنے کی. جو دو چار چیزیں رہ گئی ہیں انہیں بھی حلال کر لیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو، اور اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں نا وہ کرتوت دکھائیں گی کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد دیکھ لیتے، سر پیٹ کے رہ جاتے، خودکشی کر کے مر جاتے کہ یا اللہ میری اولاد یہ کرے گی. وہ جانور جو حرام نہ ہو تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن آج کل مشین پر جھٹکا دیتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. وہ جانور جو حرام نہ ہوں انہیں تکبیر پڑھے بغیر ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح جھٹکے کا جو آپ نے لکھا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. البتہ ذبح شرعی نہیں ہے نا، تو ویسے ذبح ہو جائے گا، جان نکل جائے گی اس کی. جب میت کو قبر میں رکھ کر بند کر دیا جاتا ہے تو میت کے پیارے کو باہر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے، اور کتنی دیر تک، تاکہ میت کی قبر کے خوف اور منکر نکیر کے سوال و جواب صحیح دے. بہت سوال جمع ہو گئے بھائی. میت کو قبر میں رکھ کر بند کر دیا جاتا ہے تو میت کے پیارے کو باہر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ باہر کی تو نہیں ہے، اندر بھی پڑھنا چاہیے. جو بھی لوگ اسے قبر میں اتاریں گے انہیں بھی پڑھنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہت روایات مل جائیں گی، دو جملے میت کو غسل دیتے ہوئے، میت کو قبر میں اتارتے ہوئے، اور جنازے میں بھی دو جملے بار بار پڑھنے چاہیے. تو یہ پڑھے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس پاک نیک کام، نیک انجام اس کا آغاز کرتا ہوں، وعلی ملت رسول اللہ، اور اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اور یا یہ پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان میت کی تدفین میں جو طریقہ بتاتے تھے اس طریقے کے مطابق یہ بار بار پڑھنا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ بار بار پڑھنا چاہیے، یہ گواہی ہوتی ہے. اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو جب میت ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور لوگ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسے لکھتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ شہادت دی ہے لوگوں نے، یہ شہادت دی ہے کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت دی ہے کہ آدمی ٹھیک. تو یہ دو جملے. اسی طرح قبر میں جب اتارنے والے جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جملے پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ نے بھی قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے، ان کی امت. اور دوسری خبر میں ہوا سماکم المسلمین، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اور آپ کہیے کل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم اس ابراہیم کے پیروکار ہیں جو ساری خرافات شرک اور کفر سے لے کے باقی جتنی غیر ناپاک چیزیں اور غیر اللہ، وہ ایک طرف ہو گیا تھا، یکسو ہو گیا تھا. تو کہو ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، بل ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پہ ہیں ہم. پھر دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ باہر کھڑے ہو کے کیا پڑھنا چاہیے، باہر کھڑے ہو کے اسے تلقین کرنی چاہیے. اس پہ ایک وقت میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کیسٹ آئی تھی، لوگ بیچارے جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے طاہر القادری صاحب کا بہت مذاق اڑایا، بہت زیادہ حالانکہ جنہوں نے مذاق اڑایا وہ گناہگار بھی ہوئے، انہیں چاہیے توبہ بھی کریں. قائم قاضی صاحب نے قبر کی تدفین، قبر کے بند کرنے کے بعد انہوں نے تلقین میت کی تھی اور بالکل ٹھیک. ہمارے حنفی فقہا نے اسے لکھا ہے تحتاوی علی الدر، اور خود در مختار میں دیکھنا چاہیے. حنفی سب اس کی حنفی یہاں تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تلقین میت مستحب ہے اور نہ کرنا یہ معتزلہ کی طرف سے یہاں آیا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ معتزلہ نے ہماری کتابوں میں تحریف کی ہے. تلقین میت، میت کو تلقین کرنا، وہ اہل تشیع اور اہل سنہ دونوں میں کامن چیز. اہل تشیع میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے میت کی قبر پہ اور وہ کہتا ہے کہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور امامت برحق ہے، سیدنا علی، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، یہ سارا وہ پڑھتا ہے کہ ان پہ ایمان کی گواہی دینا. ہمارے ہاں تلقین میت ہے لیکن اس کے الفاظ مختلف ہیں. کہ میت کو کہا جائے کہ تمہارے پاس جب فرشتے آئیں تو اس بات کی گواہی دینا جس پہ تم اپنی زندگی میں تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر میرا ایمان ہے، رضیت باللہ ربن، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کے پروردگار ہونے پہ خوش ہوں، وباللاسلام دیناً، اور اسلام میری زندگی میں ایک کوڈ آف لائف تھا، ایک زندگی کا طریقہ تھا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی. یہ تلقین کے جملے متعین نہیں کیے، طبرانی کی روایت میں بھی آیا ہے لیکن تلقین کے جملے متعین نہیں ہیں، اسے آگے پیچھے کیا جا سکتا. اردو میں تلقین کرے آہستہ آواز سے، کوئی چیخنے اور بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پرانے حضرات نے یہ لکھا، پھر کچھ حضرات نے کہا کہ اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ قرآن میرا امام ہے. پھر فتاوی رضویہ میں یہ جو قید ہے نا کہ الفاظ متعین نہیں ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا مولانا مرزا خان صاحب نے، انہوں نے آگے بھی عبارتیں اس کی لکھی ہیں. اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ فقیہ آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی دعا مخصوص نہیں ہے بلکہ اپنی زبان میں اسے تلقین کرنا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئیں تو یہ کہیں. اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی، اسی لیے پریشانی ہوتی ہے کہ بار بار ان چیزوں پہ بات کرنا وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے وقت کا. اچھا، اگلا سوال کیا آپ نے کہ منکر نکیر کے سوال و جواب صحیح دیں. بہت سے طریقے ہیں، یہ کرتا یہ کر دے تلقین. ویسے منکر نکیر کے سوالات سے بچنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ یاسین رات کو اس نیت سے پڑھتا رہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس پہ عذاب قبر نہیں ہے. اور بھی بہت سی چیزیں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. جہنم ہے ویسے غلط چیز، لیکن اسے غلط لکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اردو میں بہرحال صحیح لکھنا چاہیے. اور قبر میں کامیاب ہو جائے، قبر میں کیسے کامیاب ہو گئے آخرت، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور قبر کے عذاب سے بچیں. قبر کے عذاب سے بچنا کیا دشوار ہے، عمر بھر جھوٹ نہ بولے، سیدھی سی بات. اس لیے جو یہاں سچ اور جھوٹ بولنے میں کوئی دریغ محسوس نہیں نہ کرتا، قیامت میں اس کی گواہی رد کر دی جائے. اسے پرواہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا، پرواہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے معاملات میں گڑبڑ کر دی. تو اس جھوٹے آدمی کی شہادت کو اللہ کیوں قبول کرے گا؟ یہ کہے گا کہ اللہ تو ایک ہے، اور وہاں سے اگر جواب مل جائے کہ جھوٹ ہے تو ہماری تو کوئی رائے ہی نہیں تھی. جیسے کہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے پوچھا جائے گا تو کہے گا میں پروردگار عالم کو ایک مانتا ہوں، اسی کی گواہی دیتا ہوں. فرشتے کہیں گے کن تعالی، تم بالکل واقعی زندگی میں بھی اسی پہ قائم تھے، تم یہی گواہی دیتے تھے. اور منافق سے پوچھیں گے تو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے وہی چیز دنیا میں کہی جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے کچھ پتا نہیں. یہ اس نفاق والے. اور دوسرے ظلم نہ کرو، بہت بری چیز ہے، بہت بری. مظلوم ہو جانا اچھا ہے، ظلم نہ کر. کسی نے اگر دعویٰ کر دیا کہ تم نے اتنے پیسے دینے ہیں حالانکہ نہیں دینے، وہ ظلم کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، مقدمہ یہ وہ، ہو سکے تو اس سے جان چھڑانی چاہیے، مظلوم نہ بنے آدمی. لیکن اگر کوئی مسئلہ آ جائے نا ایسا، ظلم نہ کرے، ظالم نہ بنے. یہ ظلم قبر کو تاریک کرتا ہے، اس کی خصوصیت ہے. اور سچ قبر کو منور کرتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، ہاں وہ دن جس دن سچے لوگوں کو سچ کا نفع ملے گا. سچ کی بڑی مصیبت اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ سچ بولنے والا تنہا ہو جاتا ہے. مگر اس تنہائی کے بدلے میں قبر آباد ہو جاتی ہے. اور جھوٹ بولنے والے کا عذاب یہ ہے کہ دنیا میں اس کے مجمع لگتے ہیں، سب سنتے ہیں، جھوٹ بول کے پیر بھی خوش ہے، مرید بھی سر سنتے ہیں، مگر قبر میں پہنچ کے تنہائی ہو جاتی ہے. تو چاہے تنہائی یہاں اپنا لے، چاہے وہاں اپنا لے، چاہے یہاں محفل سجا لے، چاہے وہاں محفل سجا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا. ایک دونوں کام تھوڑی ہو سکتے ہیں، یہاں جھوٹ بھی بولتے رہے اور قبر بھی تمہاری اچھی رہے، یہ نہیں ہوتا. پھر سچ بولنے والے نے قربانی کس چیز کی دی؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے لمحجوبون، جو لوگ جھوٹ بولتے، جو لوگ کفر کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ ان سے پردہ کر لے گا. تو اللہ پردہ کرے گا اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو پھر اللہ اپنا دیدار کروائے گا ان کو جو سچے ہیں، تبھی تو جا کر یہ عذاب بنا. اگر سارے ہی دیکھیں خدا کو، سچے بھی اور جھوٹے بھی، تو پھر کی اس بات پہ دنیا بگاڑ دی، برباد کی، اور آخرت میں سب اکٹھے ہو گئے، یہ تو نہیں ہوتا. اسی اللہ یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور جس دن لوگوں کو نفع ملے گا ان کے سچ بولنے کا. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وکونو مع الصادقین، اور زندگی سچے لوگوں کے بیچ میں گزار، ان کے درمیان گزار. کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. ایک صاحب نے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھا کہ غصہ بہت زیادہ ہے اور مارنے مرنے پہ اتر آتا ہوں. حضرت رحمت اللہ نے جواب میں لکھا کہ لکھنؤ میں فلاں جگہ پہ ایک صاحب ہیں، کتابوں کی دکان کرتے ہیں، آپ ان کی دکان پہ جا کے بیٹھا کیجئے، تھوڑی دیر بس وہاں بیٹھا کیجئے. بڑے حیران ہوئے، بیٹھتے رہے. تھوڑی دیر بعد تبدیلی بھی کچھ عرصے میں آ گئی. وہ آئے تھانہ بھون، تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات، نہ آپ نے کوئی ذکر بتایا، نہ دعا بتائی، بس یہ فرمایا. حضرت نے فرمایا وہ آتا رہتا ہے، میں جانتا ہوں اسے غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے. تو تمہارا آ گیا خط، تو میں سمجھ گیا کہ تم وہاں جاؤ تاکہ تھوڑا سا غصہ ادھر کو جائے اور تھوڑا سا اس کی طبیعت کی نرمی کا حصہ تمہارے پاس آئے، کیونکہ صحبت سے جنس بدلتی ہے. یہ علاج تھے، یہ طریقے تھے. اور مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ تو ہو گئی بات. رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ سے کیا مراد ہے؟ صبغہ سے مراد وہ ملت ہے جس میں کوئی آدمی مرتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے، وہ قوم ہے جس کے ساتھ وہ رہتا ہے اور پھر اس کا حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے. اصل میں یہ لفظ جو چلا ہے صبغہ، ڈبونے کے معنی میں. وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَا، اور کیا ہی اچھا درخت ہے جسے ہم نے اگایا ہے سینا پہاڑ پہ مصر میں. تم بت بدہن، اتنی چکناہٹ ہوتی ہے اس میں کہ گویا ابھی یہ چکناہٹ اس سے گری، گویا اس پھل سے ابھی باہر آئی. صبغ للآکلین، کھانے والے اس میں روٹی کو ڈبو کر کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے زیتون کے متعلق کہ زیتون کا تیل کھانا لوگوں کو اس سے ثواب ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جس کے گھر میں زیتون ہے اس کے لیے یہ سالن کافی ہے. یا تو یہ کہا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہاں فاقہ نہیں جائے گا, اور یا یہ کہا کہ فاقے سے بچنے کے لیے سرکہ کافی. یعنی اگر تمہارے گھر میں سرکہ ہے تب تمہیں اور کیا سالن چاہیے, کھانا کھاؤ, روٹی کھاؤ اس میں ڈبو کے. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز دودھ ہے. صبغ للآکلین, کھانے والے روٹی کو ڈبو کے اس میں کھاتے ہیں. اس لیے زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کر کھانا چاہے کوئی بھی نیت نہ ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. اللہ نے اس کی تعریف قرآن میں کی ہے. اور صبغہ جو تھا یہ رنگت کو بھی فکر, آہستہ آہستہ وہ چیز جس میں ڈبویا جائے. یہودی ڈبوتے تھے اپنے بچوں کو, اور عیسائی ڈبوتے تھے اپنے بچوں کو, اور وہ جو پانی تھا جس میں ڈبوتے تھے اسے معمودیہ کہتے تھے, معمودیہ میں ڈبوتے تھے. اب آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں مل جائیں گی, یا یہودی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ربائی جو ہیں وہ ایک خاص انداز سے اس نو مولود بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کو یوں پانی سے گزارتے ہیں, اس کے سر پہ بھی لگتا ہے. اور اسی طرح عیسائیوں میں بچے کے جو ختنہ وغیرہ اس میں لگتا ہے پانی سارا. تو اسے اس لیے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں شامل ہونے کی علامت تھی. اور وہ کہتے تھے کہ بچے کو رنگ میں ڈبونا چاہیے. ساتویں دن اب بھی وہ رسم کرتے ہیں, اس زمانے میں بھی کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے اس چیزوں کو بدلا. مثلاً ساتویں دن بچے کے بال صاف کرا دیے کہ وہ ناپاکی جو پیچھے سے وہ لے کے آیا والدہ سے, ان گندے بالوں کو ہٹا دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اس کے سر پہ کوئی اچھی سی خوشبو لگاؤ. ایک جگہ آیا ہے کہ مشک لگاؤ, مشک یا عنبر خوشبو مل جاتی ہے تو اسے ذرا سا لے کے بچے کے سر پہ مل دینا, تاکہ بالوں کے ہٹنے سے جو ناگوار بو پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح ساتویں دن عقیقے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو یہودی اس کو شروع کرتے تھے اور ماء المعمودیہ کہلاتا تھا, یعنی ایسا پانی جو جان بوجھ کے اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ بچے کو اس میں ڈبویا جائے, نکالا جائے. اس سے وہ کہتے تھے یہودیت آتی ہے. پھر عیسائیوں نے لیا, عیسائیوں نے بھی یہی کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نقد فرمایا پہلے پارے کے آخر میں, اور اللہ نے کہا ہے کہ صبغۃ اللہ, اور اپنے بچوں پہ رنگ چڑھاؤ اللہ کا. من احسن من اللہ صبغۃ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وہ بچے کو رنگ سے جو گزارتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو ایک دین میں رنگ رہے ہیں. اور یہ چیزیں اسلام میں بھی ہیں لیکن شکل بدل گئی, ہم نے بتایا نا بدلتے تھے. مثلاً نظر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تھے, سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ. انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید کر دیا گیا تھا, غالباً ختم نبوت کے معاملے میں شہید ہوئے تھے. تو سمامہ رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا گیا تھا, قیدی تھے اس کے پاس ساتھ ستون کے ساتھ مسجد نبوی کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کے پاس سے تو انہوں نے سلام کیا, آپ نے اس کا جواب دیا, پھر ان کی رہائی کا حکم دے دیا تھا. یہ رہا ہوئے گئے اور نہا کر آئے تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ میں کفر کی جو گندگی ہے اسے ہٹا رہا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا. دوسرا واقعہ سے قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو اسی طرح وہ نہائے تھے. اگرچہ یہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو تو اب نہائے بھی تاکہ مسلمان ہو جائے, بس وہ جملوں سے اور شریعت کے عقائد کے اقرار سے مسلمان ہو گیا. یہ نہانا اس پہ اس کی مزید اپنی طبیعت کی نظافت کی وجہ سے ہے, یا اندر سے اس کے ہے کہ میں کفر سے نکلا ہوں تو میں نہا لوں. یہ دو واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتے ہیں اور لوگ اس طرح کرتے تھے. پھر یہودیوں اور عیسائیوں سے یہی چیز انہوں نے لے لی تھی عربوں نے, اور ان کے بعض قبیلے بھی ایسے تھے جو صبغہ کا عمل کیا کرتے تھے. وہ صبغہ کا عمل اب آپ نے دیکھنا ہو تو یہودیوں کی عبادتیں اب آ گئی ہیں انٹرنیٹ پہ. وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو نہلاتے کیسے ہیں, وہ عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ڈریس کیا ہوتا ہے, اسی طرح شادی نکاح ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے, اس میں یہ آسانی سے دیکھیے.